الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہیں اللہ نے ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے. درختوں میں تاثیر ہے، نباتات جمادات میں تاثیر ہے، قوت ہے، خصوصیت ہے. پانی کی بھی ایک تاثیر ہے، مٹی کی بھی ایک تاثیر ہے، ہواؤں کی بھی تاثیر ہے. ہر چیز میں ایک تاثیر ہے، ایک قوت ہے، ایک خصوصیت ہے. یہ تمام چیزیں اللہ نے ہر چیز کے اندر رکھی ہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ہم آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کشمیر ہم جا رہے ہیں یا سواد ہم جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ آب و ہوا کا اثر پڑتا ہے انسان کی صحت پر، یعنی وہاں کی ہواؤں کا اثر، وہاں کی مٹی کا اثر یہ ہوتا ہے، وہاں کے پانی کا اثر. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر تاثیر رکھی ہے، ہر چیز کے اندر قوت رکھی ہے. چنانچہ دواؤں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ دوائیں کیا ہیں؟ یہی انہی درختوں سے یا درختوں کے پتوں سے بنی ہوئی دوائیں ہیں. اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ کوئی پتا ایسا ہے کہ اگر آدمی اس کو استعمال کر لے اس کا کھانا ہضم ہو جائے، کوئی پتے کا عرق ایسا ہے کہ اگر وہ آدمی استعمال کر لے اس کو تو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جائے، اور کوئی ایسا ہے کہ پیٹ کی تکلیف اس کی دور ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے چیزوں کے اندر، درختوں کے اندر، نباتات کے اندر، جمادات کے اندر، پتھروں کے اندر بھی تاثیر ہے، درختوں کے اندر بھی ایسی تاثیر ہے. ایک درخت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اتنا نازک ہوتا ہے درخت، یا اللہ نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس درخت کے بازو، پھول کا درخت ہے، اس درخت کے بازو پہ اگر عورت جا کر کھڑی ہو جائے تو وہ درخت امیڈیٹلی بالکل مرجھا جائے گا. یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزوں کے اندر تاثیر ہے. یحییٰ برمکی، یہ بہت بڑے عالم بھی ہیں، سیاح بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں انڈیا کے ایک راجا کے پاس میں گیا تھا، تو وہاں کھانے پہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تو کھانا بڑا لذیذ تھا تو خوب کھا لیا، اب مزید گنجائش ہی نہیں تھی. لیکن وہ جو راجا تھا اس نے کہا کہ نہیں، آپ اور کھائیں اور کھائیں. میں نے کہا میرے پاس گنجائش ہی نہیں تو میں کیسے کھا سکتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں. ایک آدمی کو بلایا، اس سے درخت کی ایک ٹہنی منگوائی، اور ٹہنی منگوا کر اس ان کے پیٹ پر پھیر دیا، اس کو پیٹ پر پھیر دیا اس ٹہنی کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹہنی کو جیسے ہی انہوں نے میرے پیٹ پر پھیر دیا تو کھانا ایسے میرا ہضم ہو گیا جیسے میں بالکل بھوکا ہوں. پھر خوب بھوک لگنے لگی مجھے. یہ عجیب و غریب تاثیر اللہ نے رکھی ہے درختوں کے اندر، نباتات کے اندر، جمادات کے اندر، پتھر وغیرہ کے اندر، بہت ساری تاثیرات ہیں. امام غزالی نے بھی یہ لکھا ہے، بڑی تاثیرات اس کے اندر رکھی ہیں. تو میرے دوستو، جب اللہ تعالی نے ان چیزوں کے اندر تاثیر رکھی ہے جس کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے، یہ تاثیر ہے کہ کوئی انسان کا کھانا ہضم کروا دیتی ہے، اور کوئی انسان کو صحت بخشتی ہے. ترکاریوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بہت ساری ترکاریاں ہیں ایسی ہیں کہ انسان کی صحت کے واسطے بڑی مفید ہیں. اور بعض ترکاریوں کے بارے میں لکھا ہے، جیسے کالا بیگن، اس کے بارے میں لکھا ہے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، کئی بیماریاں سے پیدا ہو سکتی ہیں. جب ان چیزوں کے اندر اتنی تاثیر ہے میرے دوستو، تو اللہ عز و جل کی ذات کے اندر سے جو کلام نکلا ہو، اس کلام کی کیا تاثیر ہو سکتی ہے، اور اس کلام میں کتنی قوت ہوگی، اور اس کلام میں کتنا پاور ہوگا، اور اس کلام کی کیا کچھ خصوصیت ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان جس کے پاس ایسا عظیم الشان کلام ہے، اس کی تاثیر سے واقف نہیں، اس کی قوت سے واقف نہیں، اس کی خصوصیتوں سے واقف نہیں، حالانکہ وہ بڑی زبردست تاثیر والا کلام ہے، وہ بڑی زبردست قوت والا کلام ہے، اور بڑی خصوصیتوں کا حامل کلام ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ وہ کلام ہے، ایسی قوت والا کلام، کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل اگر ہوتا تو پہاڑ ڈر کے مارے پھٹ جا سکتے تھے. اور ہم نے ان سے کہا بھی اس کو قبول کر لو، لیکن پہاڑوں نے بھی قبول نہیں کیا، آسمانوں نے بھی قبول نہیں کیا، اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا. وہ ایسی بڑی قوت والا اور ایسی بڑی تاثیر والا کلام تھا اللہ عز و جل کا. تو اس کلام کو یہ بڑے بڑے آسمان اور یہ زمینیں اور یہ پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالی نے اس کو برداشت کرنے کا اہل بنایا انسان کو. بظاہر 5-6 فٹ کا انسان ہے، لیکن اللہ کے عظیم الشان امانت کو یہ اپنے دل کے اندر اتارتا ہے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس پر عمل کرنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. بڑی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان پر اس کی ہے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور انسان کو جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں مکمل یہ قرآن پاک اس کو روشنی دیتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے. سب سے پہلے تاثیر تو آپ دیکھیں، جب قرآن ابھی نازل ہو رہا تھا اس وقت کا واقعہ ہے. اس وقت کے جو کاہن تھے، جادوگر تھے، ان کے پاس جو جن وغیرہ ہوتے تھے، وہ آسمانوں پر جاتے تھے تو وہاں فرشتوں کی باتوں کو سن کر وہ نیچے خبریں لا کر پہنچا دیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور اسی کو وہ غیب کا نام دیا کرتے تھے. لیکن ایسا ایک حادثہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے کہ وہ خبر نہیں لانے لگے. ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ کوئی حادثہ دنیا میں واقعہ رونما ہوا ہے بہت بڑا، اس کی وجہ سے ہم آسمانوں پر پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں، وہاں سے ہم کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے. تلاش کروایا گیا اور پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ ایک نبی آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر، اور ان پر یہ کلام پاک نازل ہو رہا ہے، اور اس کلام پاک کی تاثیر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. ایک واقعہ اور لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک شخص کی شیطان سے کسی ناجائز کام کے بارے میں دوستی ہو گئی تھی. اگر پہلے تو میں ایک کتاب میں پڑھا تھا تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن پھر اس کو اور دوسری مسترد کتابوں میں بھی میں نے دیکھا، پھر اس کو تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ شاید واقعی ہو سکتا ہے. شیطان کی دوستی ہو گئی. اب ایک دفعہ اس شخص کو خواہش ہوئی کہ بھائی تم جو آسمان پر جاتے ہو تو ذرا ہم کو بھی ساتھ لے چلو کبھی. اس نے کہا ٹھیک ہے، ساتھ چلتے ہیں، ساتھ لے چلتے ہیں ہم تم کو. ایسے کرو گے تو میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ جب مجھے جانا ہوگا، اور میرے جو پر ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر تمہارے ہاتھ سے پر میرے چھوٹ گئے تو پھر سمجھے گا تم ختم ہو گئے۔ کہا اچھا، تو اس نے خنزیر کی شکل اختیار کر لی اور اس پر یہ شخص بیٹھ گیا۔ اب یہ اوپر فلائی کر رہے ہیں یہ لوگ، تو ابھی آسمان کے قریب پہنچے بھی نہیں تھے تو وہاں سے شیطان کو مار کر بھگا دیا گیا، اور وہاں اس شخص نے یہ دیکھا لکھا ہوا آسمان پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور یہ فوراً نیچے آ گیا۔ نیچے آنے کے بعد شیطان بھی چلا گیا، پھر اتفاق سے کچھ کسی ناجائز اور حرام کام کے سلسلے میں وہ پھر اس شخص کے پاس آیا۔ جیسے ہی یہ آیا تو فوراً اس شخص نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا، پڑھتے ہی وہ دور ہو گیا۔ تو شیطان نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، تم نے کہاں سے حاصل کی ہے، یہ تو نئی چیز میں دیکھ رہا ہوں میں تم کو۔ اس نے کہا جب ہم تمہارے ساتھ جا رہے تھے تو وہاں ہم نے لکھا ہوا دیکھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور تم فوراً واپس آ گئے وہاں سے۔ اچھا یہ بات ہے، بس یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد پھر اس میں اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا، تو جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا تو وہ شیطان وہاں جل کر بھسم ہو گیا، بالکل بالکل جل گیا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور اپنے نام پاک میں اتنی بڑی تاثیر رکھی ہے، یہ تو آغاز ہے، ابھی پھر یہ آغاز ہوا تھا، اب اس کے الفاظ کے تاثیر الگ ہیں، اس کے معنی کی تاثیر الگ ہے۔ معنی کی تاثیر کیا ہے، انہیں سب کو معلوم نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ صحابہ کی وہ کیسی زندگی تھی کہ ایک ایک پائی کے واسطے کتنے کتنے خون کر دیتے تھے، لیکن اسی قرآن نے وہ انقلاب برپا کر دیا ان کے لیے کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا دوسرے کی زندگی کے واسطے، اور قرآن نے ان کی صفت بیان کر دی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، یہ قرآن نے بیان کر دیا۔ تو جہاں ان کے طبیعتوں کے اندر شدت تھی اور قتل، غارت گری، خون ریزی اور خون بہانا یہ ان کے مزاجوں کے اندر تھا، لیکن جہاں قرآن ان کے اندر داخل ہوا وہاں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ جب پانی لے کے گئے ایک زخمی مجاہد کے پاس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا بھائی دوسرا زخمی ہے، اس کو لے جاؤ، اس کے پاس پانی پہنچاؤ۔ یہ پیدا ہو گیا جذبہ ان کے اندر۔ یہ کیا تھا، یہ قرآن پاک کا جذبہ تھا، قرآن پاک کی تاثیر تھی، قرآن پاک نے پیدا کر دیا۔ نہ صرف مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر بھی جذبہ پیدا کر دیا۔ عورتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اومن یرشو فی الحلیت وہو فی الخصام غیر مبین، جو زیورات کی دھنکار میں پرورش پاتی ہو وہ کوئی صحیح بات بھی کر سکتی ہے، کوئی ڈھنگ کی بات، کوئی منصفانہ بات بھی کر سکتی ہے، نہیں، اس کے اندر مال کی محبت، زیورات کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن نے کیا تاثیر پیدا کر دی، قرآن کی تاثیر کیا وہاں رہی اور کیا اثر پیدا کر دیا۔ ام المؤمنین فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھیلوں میں بھر کر زیورات وہ لے کر آیا اپنی خالہ اماں کے پاس، اور کہا کہ خالہ اماں یہ آپ قبول کر لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ کیوں لائے ہو میرے پاس، میں اس کو لے کر کیا کروں گی۔ یہ عجیب و غریب جواب، حالانکہ آج کا انسان اگر ہوتا تو فوراً اس کو لے بھر لیتا تھا اپنی الماریوں کے اندر، لیکن ان کے پاس تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، حالانکہ قرآن بیان کر رہا ہے عورت کی صفت کہ یہ عورت زیورات کے دھنکاروں پر پرورش پاتی ہے، تو کتنی محبت اس کے دل کے اندر ہوگی مال کی۔ لیکن کہنے کے بیٹا ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس سے لے جاؤ۔ تو صبح میں تقسیم کرنا شروع کیا تو شام تک انہوں نے پورا ختم کر دیا وہ زیور، ساری عورتوں وغیرہ کے اندر اس کو خرچ کر کے۔ یہ کیا تھا میرے دوستو، یہ قرآن کی تاثیر تھی، قرآن نے یہ ان کے اندر اثر پیدا کر دیا تھا، اور یہ حقیقت پیدا کر دی تھی کہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو آگ بن ہوئی اور سارا یہ مال و متاع سب کے سب ختم انسان کا۔ تو قرآن نے جذبہ پیدا کر دیا تھا، خرچ کرنے کا جذبہ اور دنیا سے بے رغبتی کا جذبہ، آخرت کی فکر، یہ سب کے سب قرآن نے پیدا کیا تھا۔ یہ تو ہوئے اس کے معنی کا اثر۔ الفاظ کا اثر کیا ہے، احادیث موجود ہیں کتنی، اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے اندر بھی بڑی قوت رکھی ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے۔ کسی پر شہر کا اثر ہے، احادیث میں موجود ہے کہ شہر کا جس کے اوپر اثر ہے جادو وغیرہ کا، تو معوذتین پڑھ کر اس پر دم کر دو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورتیں پڑھ کر دم کر دو، اس کا شہر کا اثر ختم ہو گیا۔ وہی یہ سورہ نون کی آخری آیت ہے, وہی ایک عبد الذین کفروا یذوقون کبھی ابصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. کسی بچے کو نظر لگ گئی, یہ آیت پڑھ کر دم کر دیجئے, اس کی نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. یعنی کتنی ایک ایک آیت کے اندر ایسی ایسی تاثیر ہے کہ آدمی سے اس کو پڑھ کر دم کر دے تو انسان کے جو تمام امراض اس کے ظاہر ہو جائیں. بظاہر جو عقل کو بنیاد بنا کر زندگی گزارتے ہیں اور عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, ارے الفاظ میں کیا تاثیر ہے, الفاظ میں کوئی تاثیر ہو سکتی ہے؟ اتنے ہم انجیکشن لگا رہے ہیں, اتنے ہم جو ہے وہ آکسیجن چڑھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک آیت بڑھ کر پھونک دیا تو اس کا اثر ہو گیا. لیکن چونکہ عقل کوئی اس کی حیثیت نہیں رکھتی ہے قرآن کے سامنے, عقل کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے قرآن کا مقام شروع ہوتا ہے. اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. ایک شہزادہ کو بیمار ہو گیا تھا تو وہاں ابو علی سینا جو بہت بڑا حکیم تھا وہ وہاں گیا, بلایا گیا تھا. اب وہ جو ہے دوائیں بھی دے رہا ہے اور کیا کیا چیزیں اس کو دے رہا ہے, اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اتفاق سے کوئی وہاں اور عالم دین وہاں رہتے تھے تو عالم دین کو بھی بلایا گیا, کوئی بزرگ تھے وہ آئے, انہوں نے آ کر کچھ پڑھنا شروع کیا. تو پڑھنا شروع کیا تو ابو علی سینا نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, اتنی ہم دوائیں دے رہے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, دو لفظ تم نے پڑھ دیا تو اس کا اثر ہو جائے گا, عجیب بیوقوف آدمی ہو. یہ بزرگ تھے, انہوں نے فوراً اس کا کیا جواب دیا, انہوں نے کہا چل کتا کہیں کا. بڑے غصے سے کہا چل کتا کہیں کا. اب وہ آگ بگلا ہو گیا, اسی میں اس کا جواب تھا, اور کچھ نہیں بولا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بولا, بس اتنا ہی کہا چل کتے کہیں کے. اتنا کہنا تھا, دو چار لفظ ان کی زبان سے نکلے تو اس کا اثر اتنا پڑا کہ اس کے منہ سے کف نکلنے لگا غصے کے مارے. تم نے مجھے کتا کہہ دیا, تم نے مجھے توہین کر دی. یہ نے کہا بھائی میں نے تم کو جواب دیا ہے, تم نے مجھ پر اعتراض کیا تھا تو میں نے تم کو جواب دیا. بھائی وہ کیا جواب, تم نے کہا تھا کہ الفاظ میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے, میں نے اتنا ہی تو کہا کہ تم کتے ہو, تم کہہ رہے تھے تاثیر نہیں تو پھر تم کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ پھر غصہ نہیں آنا چاہیے پھر اگر الفاظ میں تاثیر نہیں ہے. جب میرے انسان کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے, اتنی قوت ہے کہ میرے اس ایک دو لفظ کے کہنے کی وجہ سے تم چراغپا ہو گئے, تمہارے منہ سے جھاگ نکلنے لگا غصے کی وجہ سے, تو وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اس کے کلام میں کتنا اثر ہوگا؟ اس کا دماغ ٹھکانے لگا, اوہو واقعتاً بات تم نے بالکل صحیح کہی, یہ تو عام انسان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں تو اس کی اتنی تاثیر ہے, اس کی اتنی قوت ہے. وہ اللہ جس نے سارے انسانوں کو بنایا, ساری کائنات کو بنایا, سارے آسمان اور زمینوں کو پیدا فرمایا, سارے سمندروں کو بنایا, تو اس کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی, کتنی قوت ہوگی؟ اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کلام پاک کے اندر کہ پڑھ کر دم کر دو تو اس کے امراض ختم. یہ جو عقل کو بنیاد بنا کر چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو بات سمجھ میں آئے, لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ قرآن پاک کا کتنا بڑا اس کا اثر پڑتا ہے. آپ اتنا ہی دیکھ لیں آپ کہ جو آدمی جیسے جو حافظ قرآن قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کے چہرے پہ کتنا نور ہوتا ہے, اور جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا ہے وہ اس نور سے کتنا دور ہوتا ہے, کتنا محروم رہتا ہے. قرآن پاک کی تاثیر ہے, اللہ نے اس کے اندر رکھا ہی, چونکہ اللہ کی ذات کے اندر سے نکلا ہے کلام پاک, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے. یہ اثر تو دنیا کی حد تک ہو گیا. قرآن پاک کا یہ اثر, اس کے الفاظ کا یہ اثر صرف اس روئے زمین تک نہیں ہے, بلکہ اس قرآن پاک کا اثر اس زمین سے آدمی جب نیچے جائے گا اس کے بعد بھی اس کا اثر ہوگا, اور پھر اس کو جو اٹھے گا اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اس وقت بھی قرآن پاک کا اثر اس کو کام دے گا. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یا جتنی دوائیاں ہیں یا جتنی ٹیکنالوجی ہے, ان سب کا فائدہ صرف اس روئے زمین کے اوپر تک, اس زمین کے حد تک, جہاں سے انسان کی آنکھیں بند ہو گئی ان کے ٹیکنالوجی کے فائدے ختم, اور ان کی دواؤں کے فائدے ختم, ان کی دواؤں کے اثرات سب ختم. لیکن قرآن پاک وہ اللہ کا واحد کلام ہے کہ انسان اس زمین سے نیچے چلے جانے کے بعد بھی جب سارے لوگ اس کو چھوڑ چکیں گے وہاں صرف اور صرف یہی قرآن پاک کام آئے گا اس کو, اور یہی قرآن پاک کے الفاظ اس کو کام آئیں گے. ایک سورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, جب کسی آدمی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوگا تو فوراً حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک وہ آ جائے گا, وہ کہے گا کہ وہ سورت کہے گی کہ خبردار اس کو عذاب نہیں دینا. تو فرشتے کہیں گے کہ تم کون ہو, ہم کو تو اللہ کا حکم ہے اور اللہ جو کہے گا ہم وہ کریں, تم کو اگر ایسا ہی ہے تو تم اللہ سے سفارش کر لو. حدیث میں ہے کہ سورہ ملک اللہ سے کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے قرآن میں رکھا اور اس کی یہ تاثیر یہ قوت ہے اور آج تیرے یہ بندے پر عذاب آ رہا ہے اور آج میں یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اس کو اس عذاب سے روک دے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اب اس کو عذاب نہیں دو. وہ فرشتے اس کے منہ کو عذاب کہ یہ سانپ ہوں یا بچھو ہوں اس کے منہ پر جانے لگیں گے تو سورہ ملک وہ سورت اس کے منہ پر آ جائے گی, جہاں جہاں عذاب جانا چاہے گا وہاں وہ سورت آ جائے گی. اتنا بڑا اثر ہے ایک سورت کا کہ قبر کے عذاب سے محفوظ. اس کے علاوہ بھی جہاں قرآن پاک کی تلاوت اگر ہوئی قبر کے پاس تو اس کے قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں قرآن پاک کی برکت سے. ہو سکتا ہے کہ جو اپنے آپ کو عقل مند ذہین کہتے ہوں گے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہوں گے, لیکن پتہ چلے گا جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا. اس سے پہلے میں نے واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ بتایا تھا, اللہ کرے کہ ہم مسلمان کو اس سے سبق حاصل کرنے کی نصیب فرمائے کہ قرآن پاک کی کتنی بڑی تاثیر ہے. اور قرآن پاک نہ صرف یہ کہ دنیا کے اندر اس نے انقلاب برپا کر دیا بلکہ قبر کے اندر بھی انقلاب برپا کر دیتا ہے, قبر کی تاریکی کو بھی دور کر دیتا ہے. تو خاتون کا انتقال ہو گیا, بیٹا حافظ قرآن تھا, روزانہ وہ جاتا تھا اور اپنی ماں کے قبر پر قرآن پاک پڑھتا تھا. ایک دفعہ ماں وہ خواب میں آئی, ماں سے کہے وہ بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا تم جیسے ہی تم میری قبر پر آتے ہو تو فوراً تم قرآن پڑھتے ہو تو فوراً قرآن پڑھنا مت شروع کر دو. بیٹے نے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی تم قرآن پاک کی تلاوت میری قبر پر تم شروع کرتے ہو تو میری قبر پر ایسے انوار کی بارش ہوتی ہے کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی, اس کو بیان نہیں کر سکتی. اس انوار کی اس روشنیوں کی بارش میں میں تمہارا چہرہ میں نہیں دیکھ پاتی. اللہ اکبر. میرے دوستو آج دنیا کے کسی بڑے بلینئر کو آپ جا کر کہہ دیں کہ اپنی اس قبر کے اندر ایک موم بتی لگا لے, ایک بلین ڈالر خرچ کر کے ایک شمع جلا لے, ایک موم بتی لگا لے, ایک تھوڑی سی روشنی کی کرن پیدا کر دے, ایک چنگاری وہاں قبر کے اندر پیدا کر دے, ایک بلینئر تو کر سکتا ہے آج. لیکن قرآن پاک کی وہ تاثیر, قرآن پاک کے الفاظ کی وہ برکت, قرآن پاک کی الفاظ میں اللہ نے وہ برکت رکھی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ وہاں جب پڑھے جاتے ہیں قبر کے پاس تو انوار کی وہ بارش ہو رہی ہے کہ اس کی قبر کی تاریکی کا تو تصور وہاں نہیں ہے. وہ دوزخ کا گڑھا وہ بہترین ایک کیا کہنا چاہیے اس پہ ہالیڈے ان بن جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی برکت ہے. آج ہمارے مسلمانوں سے بولو کہ ارے بھائی آپ نے بچے کو حافظ بنا دو, ارے بھائی پھر وہ اسکول کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ امریکن ایجوکیشن کے فضائل ایسے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پہلے ہونا چاہیے. بچہ پہلے ہمارا ڈاکٹر بنے, بچہ پہلے ہمارا انجینئر بنے, بچہ پہلے ہمارا جو ہے ڈالر کمانے والا بن جائے. عجیب و غریب ذہنیت مسلمانوں کی ہے. قرآن ہر چیز کی عظمت اس کے دل میں ہے, ہر چیز کی عظمت اس کے دماغ میں ہے. اگر اس کے دل میں عظمت اگر نہیں ہے تو قرآن کی عظمت نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوستو. ایک بچہ میرے پاس بڑا ذہین بچہ تھا, الف با سے اس کو میں نے بڑھانا شروع کیا تھا تو بڑا ذہین تھا. تو میں نے اس کے پیرنٹس سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے بچے کو حافظ بنا دے, بڑا یہ بچہ ذہین ہے بہت جلدی حافظ بن جائے گا. پھر ماں بھی ہمارے بچے کا کیا ہوگا, وہ ایجوکیشن کا کیا ہوگا؟ تو نے کہا کچھ تو آپ سوچیں, قرآن پاک کی عظمت آپ کے دل کے اندر نہیں ہے. جب بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا خدا کی قسم بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر وہ آپ کے بچے کے قدموں میں بیٹھیں گے. قرآن پاک کی وہ تاثیر ہے. بچہ جب حافظ قرآن بن جائے گا, بچے کی قدر صرف یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو کر $5,000 کمائے گا, $6,000 کمائے گا. یہ $5,000-$6,000 کمانے والے یہ حافظ قرآن کے پیروں کے پاس بیٹھیں گے. تکبر اگر ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن واقعی اگر سچا مسلمان اگر ہے تو وہ حافظ قرآن کے پیروں کے پاس بیٹھنے کو اپنی آج سے سعادت سمجھے گا. ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا, 1.5 سے 2 سال کے اندر بچہ حافظ بن گیا. اور ماشاءاللہ سے کتنے بچے حافظ بن رہے ہیں میرے دوستو. خاص طور پر اس ملک میں رہنے والوں کے واسطے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کم سے کم حافظ قرآن بنائیں. قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ واللہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. ایسا عظمت والا قرآن جو دنیا کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے, قبر کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے, میدان حشر کے ہولناکی کو ختم کر دیتا ہے, اس سے حفاظت کرتا ہے, یہ قرآن پاک وہ قرآن پاک ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ حافظ قرآن ہے. ایک تو ہم لوگوں نے خود اس کی وقعات کو گرایا کہ حافظ قرآن ہے, تنخواہ اس کے بیچارے کو مل رہی ہے $600, $800, $1000 میکسیمم. اب لوگ بولتے ہیں بھائی بچہ حافظ قرآن بنے گا تو کیا کمائے گا. تو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے حافظ قرآن کے وقعات کو گرایا, ان کی عزت کو کھٹایا اور ان کی عظمت کو کھٹایا. اگر ہم بھی آج اگر حافظ قرآن کو وہ تنخواہیں دیتے جو انجینئروں کو مل رہے ہیں, جو ڈاکٹروں کو مل رہے ہیں اور جو دوسرے لوگوں کو مل رہے ہیں, اگر ہم آج بھی مسجد کے ائمہ کو, حفاظ قرآن کو, علماء دین کو اگر ہم وہ تنخواہیں دیتے تو آج سارے لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہوتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے نہ ائمہ کی قدر کی نہ حفاظ قرآن کی قدر کی, اور اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن ایک معمولی چیز ہے, کیا ضرورت ہے, بس بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے. بڑے بڑے دیندار ان سے کہا کہ بھائی بچے کو حافظ بنا دو, کیا ضرورت ہے حافظ قرآن بنانے کی. دیندار تو بنانا چاہیے لیکن حافظ قرآن بنانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ رحم فرمائے ایسے مسلمانوں پر. تو میرے دوستو, قرآن یہ معمولی چیز نہیں ہے, قرآن کی یہ بہت بڑی عظمت ہے, وہ اس دنیا کے اندر بھی, قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آخرت میں کیا ہوگا حافظ قرآن کے ساتھ؟ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتل وارتقی او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حافظ قرآن کو بلائیں گے اللہ تعالیٰ, اسے کہیں گے قرآن پڑھتے جاؤ جیسے تم دنیا میں پہنچے تھے, آج جنت کے درجات پر چڑھتے چلے جاؤ, چڑھتے چلے جاؤ. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِندَ آخری آیہ, تمہارا مقام وہاں ہے جہاں آخری آیت ہے. کیا کہنے حافظ قرآن کے, اللہ اکبر. کم و بیش 6223 آیت میں قرآن پاک کے اندر ہے کہ اتنے بڑے فلور پر وہ جہاں چڑھے گا جس کا دنیا کے اندر کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آج ہمارے پاس حافظ قرآن کی نہ عزت, نہ کوئی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کو تیار. پکار رہے ہیں برسوں سے, ارے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, اس ملک کے اندر ضرورت ہے. ورنہ ہزار بار خدا نخواستہ آج سے پھر 20-25-30 سال کے بعد وہ ہوگا حشر کہ ہماری قبروں پر قرآن نہیں پڑھا جائے گا, ہماری قبروں پر بائبل پڑھا جائے گا. ہزار بار خدا نخواستہ اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہ بنایا, عالم دین نہ بنایا, داعی دین نہ بنایا. اس لیے میرے دوستو, قرآن پاک کی عظمت کو سمجھیں. ہم نے قرآن پاک کو اپنے گھروں کے اندر صرف برکت کے لیے اس کو لپیٹ کر رکھ دیا. ایک ایک سال گزر جاتا ہے گھروں کے اندر, گھر کا کوئی فرد قرآن کی ایک آیت پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. بیمار اگر ہو گئے عامل کے پاس چلے جائیں گے, اور اگر کچھ اور ہو گیا تو کچھ اور ایک دعا کروا لیں گے, لیکن قرآن کھول کر کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. اس کے الفاظ میں بھی برکت ہے, اس کے الفاظ میں بھی عظمت ہے, اور اس کے معنی کے اندر بھی برکت ہے, اور دنیا کے اندر بھی, اور قبر کے اندر بھی, اور آخرت کے اندر بھی. اور نہ صرف حافظ قرآن کے واسطے بلکہ حافظ قرآن کے والدین کے واسطے بھی. جب سارے انسان سب پریشان ہوں گے اور زمین تانبے کے بن جائے گی, سورج 9 فٹ کی بلندی پر ہوگا, لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے, اس وقت میں حافظ قرآن کے والدین کو کیا مقام ملے گا؟ حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے دست مبارک سے حافظ قرآن کے والدین پر ایسا تاج رکھیں گے, پہنائیں گے کہ اس کی روشنی دنیا کے سورجوں سے کہیں زیادہ ہوگی, دنیا کے سورج اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ایسا تاج پہنائیں گے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو. وہ صرف عقل مند اور خوش قسمت والدین ہیں جو واقعتا اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا اور جو بنانے کے ارادہ رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس کی توفیق ملے. اور ایک ریکویسٹ ہے میرے دوستو کہ گھر کے اندر بھی, آج جتنے گھروں کے اندر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر شیطانی ماحول بہت زیادہ ہے, تو شیطان پریشان کرتے رہتے ہیں. تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کا سلسلہ اگر رہے گا تو یہ گھروں کے اندر جو انتشار, خلفشار اور مسائل جو آ رہے ہیں اس سے بڑی حفاظت ہوگی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرا میرے دوستو, اپنے بچوں میں سے ایک بچہ, یا اگر ایک بچہ بھی اگر ہے تو اتنی بڑی سعادت, اتنی بڑی عظمت حاصل کرنے کے واسطے ایک بچے کو صحیح, تو ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دے اور عالم دین بنا دے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر بھی وہ کیا مقام وہ حاصل کرے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ کیا مقام حاصل کرے گا, وہ تو آنکھ بند کرنے کے بعد پتہ چلے گا. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ اپنے بچے کو جو ہے حافظ قرآن بنائیں. الحمدللہ فخر کی بات نہیں ہے, تحریک نعمت کے طور پر میں آج کر رہا ہوں کہ ہمارا مدرسہ جو چل رہا ہے یہاں پر دیوار کلیئر ماؤنٹ پر ہے تھوڑا سویٹ ہاؤس کے پاس میں, کہ الحمدللہ 6 سال سے چل رہا ہے مدرسہ, اللہ کے فضل و کرم سے 20 بچے میرے پاس الحمدللہ ہمارے پاس حافظ ہو گئے ہیں اور الحمدللہ بچے حفظ کر رہے ہیں. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے بچوں کو, ایک بچے کو کم سے کم نکالیں حفظ کے واسطے, ایک بچے کو نکالیں, ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے اس کے بہت بڑے فائدے دنیا کے اندر بھی, قبر کے اندر بھی, آخرت کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت